الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے 30 پارے کا ایک چھوٹا سا سورہ پڑھا گیا. اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے علوم کا بڑا حصہ مندرج فرمایا ہے. یہ سورت ایسی سورت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں. ہم نے کہ کم و بیش سبھی اس سورے کی ضروری تفصیلات سے واقف ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود سمجھی ہوئی چیز کو بھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سمجھانے والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ہر طرح سے مکمل طور پر علم حاصل کر لیا، لیکن تفصیل اور تحقیق کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علوم میں بڑی تشنگی ہے اور بہت کچھ تفصیل طلب حقیقتیں بھی موجود رہتی ہیں جن کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ چھوٹی سی سورت ایک رکوع اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت میں 15 کلمات اور 47 حروف ہیں. اس سورت کے بہت سے نام ہیں. تفسیری مواجب الرحمان میں ان بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کوئی لگ بھگ 1.5 درجن سے زائد نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں. ان تمام کو ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے اپنی کمزوری کی وجہ سے. البتہ اتنا ہے کہ اس میں سے 4-6 ناموں کا تذکرہ کیے دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے اور ایسا علم نصیب فرمایا ہے کہ اس علم کے حصول کے بعد اور اس پر یقین کے بعد، اس پر اعتقاد کے بعد، ایک آدمی جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سورت کو سورت الاخلاص کہتے ہیں، جس کے معنی چھٹکارا پانے اور چیز کو اس کی قدرتوں سے ہٹا دینے کہتے ہیں. جہاں اخلاص کا ظاہری مفہوم یا عمومی اور عرفی مفہوم ریاکاری سے بچنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کا کرنا مراد بتایا، وہیں پر یہ مراد بھی اپنی جگہ پر متعین ہے کہ در حقیقت اس کے معنی چھٹکارا دلا دینے کے آتے ہیں، یعنی خلاصی دلا دینا. چونکہ وہ شخص جو کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اس کو در اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا دلا دیتے ہیں اور اس کے حق میں نجات کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے اس سورت کو سورت الاخلاص کہتے ہیں، اور اسی لیے بھی سورت الاخلاص کہتے ہیں کہ اس کے اندر جی باطل کی کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں. پروردگار عالم نے ایسا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا علم عطا فرمایا ہے کہ غیر سے اس سورت کو خالص فرمایا. ایک اور نام لکھا ہے سورت کے اندر کہ اس سورت کا نام منفرا ہے، انہیں نفرت دلانے والی صورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس علم صحیح کو کوئی شخص حاصل کر لے جو خالص توحید پر مشتمل اس سورے میں موجود ہے، تو اس شخص کو کفر سے اور شرک سے اور منافقت سے اور اسی طریقے سے ارتداد سے اور الحاد سے نفرت ہونے لگتی ہے. اسی لیے اس کو منفرہ کہتے ہیں روایتوں کے اندر, یعنی یہ نفرت دلا دینے والی صورت ہے. اس لیے کہ جب یہ علم خالص کسی شخص کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر خاص قسم کے کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں, آدمی میں کچھ مثبت جذبات ہوتے ہیں اور کچھ منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور کبھی منفی جذبات بھی اچھے جذبات کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کفر سے نفرت ہے تو اس کو اچھا جذبہ کہیں گے, نہ ایک ہی کوئی برا جذبہ, اچھا جذبہ کہا جائے گا. اس لیے کہ کفر سے نفرت یہ اچھا ہی جذبہ ہے, ایسے ہی شرک سے نفرت یہ اچھا جذبہ ہے, ایسے ہی بدعت سے نفرت ایک اچھا جذبہ ہے, منافقت سے نفرت ایک اچھا جذبہ ہے. ایسی آدمی مختلف قسم کی وہ چیزیں جو مخلص بنا دیتی ہیں انسان کو, خاص طور پر اس صورت کے علم کی روشنی میں, ایک انسان کے لیے در حقیقت یہ ہے کفریات اور شرکیات سے نفرت دلا دینے والی ایک صورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ جو صورت عطا فرمائی ہے, اس صورت کا اور کئی ایک نام ہے, ان میں سے ایک تجرید تفرید اور توحید کے نام کے الفاظ بھی آتے ہیں. تجرید اور تفرید کا مضمون تو ذرا سا صوفیہ کرام کے علوم سے متعلق ہے, اس وقت میں اس کو پیش نہیں کر سکوں گا. توحید کا لفظ عمومی طور پر استعمال ہے, اس لیے مستعمل ہوتا ہے اور آپ رات اس کو بار بار سنتے ہی رہتے ہیں. جی توحید اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا جیسا کہ ہو رہے ہیں, یہ جہاں تک کہ صرف ایک ہونے کا تعلق ہے. دنیا کے بے شمار مذاہب کے لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, لیکن ایک ماننے میں فرق ہے. اللہ کو ایک ویسا ماننا جیسے شریعت تقاضا کرتی ہے, اللہ کو ایک ویسا ماننے کا مطلب نہیں ہے جیسے آدمی کے اپنے ذہن میں آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے غنود ہیں یا مذاہب باطلہ کے لوگ ہیں, یہ یہودیت والے ہیں یا نصرانیت والے ہیں یا ایسے ہی جی بدھ مت والے ہیں یا دیگر ازمز کے لوگ ہیں یا غنود ہیں یا دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ, وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے, اللہ کو ایک مانتے تھے. خود مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. قرآن مجید کا بیان ہے مختلف صورتوں میں, سورہ عنکبوت وغیرہ میں آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی. آپ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے پوچھو, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے, تو ضرور وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, حکمت والا ہے, غالب القدرت ہے, وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ بہت ہی واضح آیت ہے, غالباً سورہ عنکبوت میں ہے یا سورۃ الروم وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حبیب آپ یہ بات پوچھو ان مشرکین مکہ سے, لئن یرزقکم من السماء والارض, آسمان اور زمین سے رزق جو دیتے ہیں وہ کون ہے, امن یملک السماء والارض, یہ پوچھئے کہ ان کے کانوں کو اور سماعت دینے والا کون ہے, آپ کا کانوں کا مالک, قوت سماعت کا مالک کون ہے, قوت بصارت کا مالک کون ہے, امن یملک السماء والارض وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, کون زندے کو مردے سے نکالتا ہے, وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور کون مردے کو زندے سے نکالتا ہے, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, یہ بھی پوچھئے کہ سارے معاملات کا منتظم حقیقی مدبر الامور کون ہے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, اور کہیں گے کہ اللہ ہے, فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جب اتنا اقرار کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے موافق چل کر ناراضگی سے ڈرتے کیوں ہیں, اس کی نوع حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں. قل افلا تتقون, ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ مکے کے مشرکین یہ اللہ کو ایک قرار دیتے تھے, لیکن فرق کیا تھا, جہاں پر حد فاصل کھینچی ہے فقہاء امت نے, وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا جو جرم تھا وہ اشراک کی ذات میں ہی تھا, اور اگر اس میں بھی کوئی شریک کر رہا تھا تو انتہائی جاہل مطلق تھا, اور اگر کسی نے شریک نہیں کیا اللہ کی ذات میں تو جو جرم اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ جرم ہے اشراک فی العبادت, ایک ہے ذات میں شریک کرنا اور ایک ہے عبادت میں شریک کرنا. اللہ کے سوائے کسی اور کو نافع و ذات سمجھ کر متصرف و فعال مطلق اور کارکر جائیں گا, اس لحاظ سے کہ بس اس جی اختیارات اس کے سونپ دیے گئے ہیں, اب اس کو سب کچھ جان کر جی یا یہ سمجھ کر کہ یہ مختار کل ہے یا اس کو قدرت مطلق حاصل ہو گئی ہے, اس کے سامنے تعبدی اور تعظیمی کام ایسے بجا لانا جس کا تعلق رکوع سے ہے, جس کا تعلق سجدے سے ہے, جس کا تعلق طواف کعبہ سے ہے, جس کا تعلق دعا سے ہے, جس کا تعلق نظر و ملمس سے ہے, اور جس کا تعلق قربانی سے ہے, جس کا تعلق دعا سے ہے, یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے کام کرنا وہ ہے شرک. اشراک فی العبادت کہتے ہیں اس کو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی بہت سی قسمیں گنائی ہیں, جی 10 قسمیں اس کی غالب بتلائی ہیں. اسی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو صورت عطا فرمائی ہے توحید کہا گیا ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اس نحو پر سمجھایا گیا ہے کہ جو شخص اس صورت کریمہ کو سمجھتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا خصوصی اور خالص جی خصوصی حصہ وہ اپنے نہیں پاتا ہے. اسی لیے اس صورت کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نام اس کا منجیا بھی ہے, منجیا ناجیا بھی کہتے ہیں اور منجیا بھی کہتے ہیں. منجیا کے معنی نجات دلانے والی. ظاہر ہے کہ جب ایمان اور توحید کا یہ صورت کو پڑھ کر اس کے علوم کا یقین کرے گا, اقرار کرے گا, تصدیق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات ہی دیں گے, تو منجیا کہلاتی ہے. مذکرہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو, جی اس لیے کہ یہ یاد دلانے والی ہوتی ہے اس علم ایمان اور توحید کو جو جس کے ذریعے سے ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان اور توحید اس کو معتبر نہیں ہے, نہ اس کا ایمان معتبر ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اس علم کو قبول نہ کر لے جو اللہ نے اپنے حبیب کے واسطے سے اس کلام الہی کے ذریعے سے انسانوں کو سونپا اور بتلایا ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا جی مذکرہ بھی ہے. اس سورت کا نام مذکرہ بھی ہے اور اس سورت کا ایک نام معرفت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اسی میں ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف اسی میں ہے, اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعارف اسی میں ہے, اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا تعارف اسی سورے کے اندر ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ ظرف اپنے جی ظرف اور صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے. آدمی جب سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے, یہ استعداد رہتی ہے, شاکلہ رہتی ہے, تو آدمی کو چھوٹی چیز میں بھی بڑی بڑی باتیں مل جایا کرتے ہیں. یا چونکہ اللہ کا مبارک کلام ہے, اس کی عطا گہرائیاں اس کے کنارے چھوئے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ علم کا بہر بے قرار رکھا ہے. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. غرض یہ ہے کہ بہت سے ناموں مشتمل یہ کتاب سورہ ہے. اس کو سورۃ النسبت بھی کہتے ہیں, اس کو سورۃ الولایت بھی کہتے ہیں, اس کو سورۃ النور بھی کہتے ہیں. کبھی ایسا تو دوسرے اسماء کے ساتھ کچھ جی ناموں کی نسبت اور خدر مشترک کے طور پر بھی جی اور اسماء کے نام بھی اس کے ساتھ مندرج ہو گئے. جیسے اور سورے کا نام بھی سورۃ النور ہے, تو اس کو بھی سورۃ النور میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ نور حق سے اس کا تعلق ہے اس لیے اس کو النور کہا گیا ہے. اب سمجھ بھی اس کا نام ہے. اور خاص طور پر سورۃ الاخلاص تو بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اتنی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جی اس کی ایک وجہ یہ بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم قرآن میں رکھے ہیں خاص طور پر 3 عنوانات منقسم ہیں, ایک توحید, دوسرے رسالت, تیسری آخرت. توحید, رسالت, آخرت. اب جب پورے علوم 3 عنوانات منقسم ہیں ذہنی جزیات تو بہت زیادہ ہو جائیں گے, لیکن بڑے بڑے جلی جو عنوان بنتے ہیں وہ توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, انسانیت ہے, تو اہم ترین عنوانات کے تحت میں ایک بڑا حصہ توحید پر مشتمل ہوتا ہے. اسی لیے اس سورے کی عظمت موجود ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تب اس کے ذمے سے قرآن مجید کے پڑھنے کا فرض یا واجب ثابت ہو جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ ثواب کی وسعت, ثواب کی کثرت اور ثواب کی برکت اور اس سورت کی عظمت کو بتلانا ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ بڑے ایسے خالص علوم رکھے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ سمجھے گا اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ موحد خالص بنا دیں گے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر چیز کی کچھ حقوق اور کچھ آداب اور رعایتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے نا, یہ سورت مکی سورت ہے. مکی سورت کہنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مکی سورت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی رجحان ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے. ایسے خاص طور پر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا شمار ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, وہ نقل کرتے ہیں ایک صحابی سے, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بہت سے سوالات کیے. سوالات کی نوعیت مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے درج کی گئی ہے, لیکن قدر مشترک جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے جی, اے محمد, یہ بتلائیے کہ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ جس اللہ کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں, جس اللہ کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے, سلسلہ نسب بیان فرمائیے جی, وہ کون ہے, اس کا باپ کون تھا, اس کا دادا کون تھا, اس کا پردادا کون تھا, یا وہ کس کا وارث ہے, اس کے بعد اس کا کون وارث رہے گا, یہ وارث اور موروث کا جھگڑا کر کھڑا کیا اور کہا کہ یہ بولیے وہ کس کا وارث ہے اور اس کا وارث کون ہوگا. اہم دو تین سوالات کیے ہیں. بعض لوگوں نے یوں پوچھا کہ جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ لکڑی کا ہے یا پتھر کا ہے یا لوہے کا ہے یا چاندی کا ہے جی, یا جو ہے نا مٹی کا ہے یا تانبے کا ہے, کس چیز کا بنایا ہوا ہے. بعض حضرات نے جو سوال کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس خدا کا سلسلے میں سب بیان کیجئے کہ وہ باپ کون تھا, دادا کون تھا, اس کی اولاد کون ہے, اس کی بیوی کون ہے, اس کے بچے کون ہے وغیرہ. اور بعض سوالات کے جواب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں, جس کی طرف بلا رہے ہیں, اس کا وارث کون ہے, وہ کس کا وارث ہے, وہ کس کا وارث ہے, وہ کس کا جانشین بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس کا وارث کون شخص ہوگا. اس قسم کے سوالات اٹھائے مشرکین مکہ میں اور معاندین اسلام میں, اور مختلف قسم کے سوالات کی خرخشی کھڑے کرنے والوں میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت مبارکہ اتاری. کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کھلا ہوا جی جی انتہائی پرخلوص پیغام اور نکلی ہوئی توحید کی یہ تعلیم انسانوں کو دے دے, قل ہو اللہ احد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے, وہاں یہ حسب نسب کا قصہ نہیں ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ اس سے پہلے کون تھا, اس کا باپ کون ہے, اس کا دادا کون ہے, وہ شروع ازل سے ہے ابد تک رہے گا, ازل وہ پچھلا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو, ابد آئندہ آنے والا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو, وہ ذات ازلی اور ابدی ذات ہے, اسی لیے من الازلی الی الابد ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. شیطان آدمی کو ورگلاتا ہے, بھٹکا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صاحب کیسا اس سے پہلے کون تھا, جیسے کہتے ہیں کہ فلاں مکان سے پہلے, فلاں دکان سے پہلے, فلاں آدمی سے پہلے, جی اس زمین سے پہلے, اس کھیت سے پہلے, اور یہ بنگلے سے پہلے, اس زمین سے پہلے, اس باغ سے پہلے, مختلف قسم کے سوالات کھڑے کرتے. ایسے ہی اللہ کے بارے میں بھی شیطان اسی طریقے کے سوالات کھڑے کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صاحب یہ زمین آسمان سے پہلے اللہ تھے نہیں تھے, تو پھر یہ بتائیے کہ پھر اللہ سے پہلے کون تھے, بولے اس قسم کے سوالات پیدا کرتا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس قسم کا کسی نے سوال کیا تو حضرت نے کہا کہ نہیں, بزرگوں نے اس کی ترتیب سمجھا دی ہے جواب کی. وہ کیا ہے کہ جس شخص کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس سے پہلے کون تھا, تو اس سے درخواست کر دیں کہ ایک دو کی گنتی گنے ہوئے, جب وہ ایک سے دس تک گننے لگے, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, تب اس سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے بس کیجیے, اب آپ ایسا کریں, آپ کو اللہ نے صلاحیت والا بنایا ہے, ذرا گنتی کو ذرا الٹی شروع کر دیں. تب یہ دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک پر جب آ کے رکے, تب آپ اس سے یہ کہیے کہ ایک سے پہلے کیا ہے, اب وہ کہے سر ایک سے پہلے تو کچھ نہیں, تب اس سے کہو کہ جب واحد اجادی مجازی سے پہلے کچھ نہیں تو واحد اصلی حقیقی سے پہلے کیا ہوگا, جب واحد اجادی اور مجازی سے پہلے کوئی نہیں ہے تو پھر جو واحد اصلی ہے, جو واحد حقیقی ہے, جو توحید مطلب جس کی شان ہے, اس سے پہلے کیا ہے, کچھ نہیں ہے, وہ اصل سے ہے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. پہلے نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ناقص ہونے کی علامت ہوگی, और बाद में होना यह कहता ना कि हादिस होने की अलामत होगी, सिर्फ बाद में था पहले नहीं था, इस किस्म की जहालतें लाजिम आती है। इसीलिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा करें, इखलास का ये पैगाम तौहीद मुतलका का और ईमान का ये पैगाम तौहीद की खालिस तालीम उम्मत मुहम्मदिया को दे दें और फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह जी एक है, हुआ है अल्लाह है अहद है। ये अगर ये अल्लाह वाले की मुनासिब अगर जो है ना उनकी मुजावसत के उनके साथ उठन बैठन की कुछ मुनासिबत मौजूद है तो फिर हुआ भी समझता है आदमी, अंता भी समझता है, अना भी समझता है, वरना ना हुआ समझ में आए ना अना समझ में आए ना अंता समझ में आए। ये अब उन लतीफ बहसों को तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन आप इस बात के अंदर लगाइए कि हाँ ताला ने कहा कि वो हुई है तो लगा जिस जात की तरफ इशारा करके किसी जात रैब की तरफ या जात वरा की तरफ इशारा कर रहा है हुआ कहकर जो जात तुम्हारी आंखों के सामने नहीं बल्कि उसको कुव्वत दर्रा के जरिए से उसका यकीन किया जाता है, वो जात तुम्हारी सर की आंखों से इस दुनिया में देखी नहीं जा सकती, लेकिन तुम अपने बिल्कुल यानी अपने दीनी बसीरत के जरिए से पुरानी उलूम की रोशनी में इतनी बसीरत हासिल कर सकते हो कि हर चीज के पीछे उसके पीछे एक जबरदस्त किस्म की ताकत और कुव्वत को इंसान तस्लीम करने पर आमादा होता है, उसके लिए सैकड़ों हजारों दलाइल दे दिए जा सकते हैं। तो वो अल्लाह जिसके बारे में तुम्हारा जहन काम कर रहा है, जिसके बारे में दरियाफ्त करना चाहते हो, वो अल्लाह है। इसमें जात अल्लाह कमाल अल्लाह है, अल्लाह वो अकेला है, एक है अकेला है, एक क्या है अकेला क्या है जी, ये मुख्तलिफ किस्म की ताबीरात अपने से रखता है, लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल खुली हुई है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के एतबार से हर तरह के किसी और के शिरकत के एतबार से मना कर दिया कि देखो उसकी जात के जैसी कोई जात नहीं। इसको कहते हैं तौहीद ज़ाती, अल्लाह के जात की जैसी कोई जात नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इसमें जात, असमद इसमें सिफाती, समद के मानी बेनियाज, समदियत का मतलब बेनियाज जात, असमद मानी बेनियाज जात। और बेनियाज किसको कहते हैं, एक है नियाज बंदाना बरताओ और एक है बेनियाजी की शान, नियाज बंदाना बरताओ ये इंसान के लिए जेब है और बेनियाज जात वो सिफत रखती है हर ताला की जात हो मुबारक उनकी अपनी सिफत है। तो समदियत का मतलब पूरे उलमाए मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला कायनात के किसी जर्रे के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, ना आसमान में न जमीन में न जन्नत में न जहन्नम में न फरिश्तों में ना अंबिया में ना औलिया में ना अवतार के ना अखियार के ना अबरार के ना जन्नतियों के ना जहन्नमियों के ना मलकूत के ना असफल के ना आला के, अल्लाह अपने गैर के मोहताज नहीं। जो कुछ है अल्लाह के सिवा वो जिसको हम माफी मतलब कह सकते हैं कुरान की जुबान में, जिसको आप जाती एतबार से गैरुल्लाह कह सकते हैं जी, इन इस तरह के जितने एतबार मासी अल्लाह के हैं, बस अल्लाह का जो मासिवा है, अल्लाह ताला का जो गैर है, अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ है उसके बारे में ये समझ लीजिए कि अल्लाह उस चीज के मोहताज नहीं। और ये भी यकीन जरूरी है कि हर चीज अल्लाह की मोहताज है, इसको समदियत कहा जाता है, उसको समदियत कहा जाता है। बहस इससे नहीं कि वो चीज छोटी है या बड़ी, बहस इससे भी नहीं कि उसका ताल्लुक फर्द से है या जमात से, और बहस इससे भी नहीं है कि उसका ताल्लुक सिफलियात से है या उलवियात से, और बहस इससे भी नहीं है कि उसका ताल्लुक कसावतों से है या लताफतों और अलवार से, बहस किसी से नहीं है, बस जो यहां का गैर है अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला बड़े बेनियाज है, या अय्यू हन्नास अंतुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, ऐ बाबू तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज और फकीर हो अल्लाह की तरफ, और मोहताज हो उसके भिखारी हो अल्लाह ताला की जात, वह है गनी हुवल गनी अल हमीद, लायक तौसीफ जात, लायक तारीफ जात, लायक तहमीद जात, लायक बेनियाज जात अगर कोई हो सकती है तो अल्लाह ताला की जात मुबारक है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह मैं बड़ा बेनियाज हूं, अल्लाह की जात बड़ी बेनियाज जात है, अल्लाह अल्लाह बड़े बेनियाज है, यानी उनको दुनिया के किसी चीज की एहतियाज नहीं जी। फिर मतलब जब जरूरत नहीं थी तो पैदा क्यों किया, हमारी जरूरत थी कि हमको पैदा किया,
یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم کو پیدا کیا. کائنات ہی کائنات کو ضرورت تھی کہ کائنات کو پیدا کیا. ہم کو دنیا کی ضرورت تھی کہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی. ہمیں دنیا کی ضرورت تھی کہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی. یہ ضرورتیں وابستہ کیا ایک دوسری کی ضرورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی بے نیاز ذات ہے, وہ غریب العالمین ہے. اللہ سمد اس آیت کے اندر توحید صفاتی کا بیان ہے. اسمد اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے. اسم اور صفت قریب قریب ایک ہی بات ہے. ایک نام کے اعتبار ہے, ایک وصفی اعتبار ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم صفت کہلاتا ہے. اس میں توحید صفاتی کا بیان ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اس ان صفات کو غیر کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے اصالتاً. یہ توحید صفاتی کا مطلب ہوتا ہے. جو صفات ذاتی طور پر اصلی طور پر حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے منسوب ہے, غیر کے اندر اصالت ان صفات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی جیسی صفات ہیں کسی بس پھر کسی اور کی صفات نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس میں توحید افعالی کا بیان ہے. نہ نکلا اس سے کوئی فی الحقیقہ, نہ وہ نکلا حقیقت میں کسی سے. یعنی کیا اعتبار ہے کہ نہ جنا نہ جنا گیا. نہ جنا کا کیا مطلب؟ نہ جنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا باپ نہیں. نہ جنا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں. نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا. لم یلد ولم یولد, نہ جنا نہ جنا گیا. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یعنی وہ بیوی سے اور بچوں سے اور ماں باپ سے اور احتیاجات انسانی سے ان تمام چیزوں سے پاک ذات ہے. جی اے یہودیوں, اے نصاریوں, اے مشرکوں, اے اہل باطل, تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے؟ نعوذ باللہ, تم نے انتصاب دے دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, یا تم نے انتصاب کر دیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, یا وہ جی ایک طبقے امت کے ایک طبقے نے اس بات کا الزام لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یا دیگر لوگوں نے شرکیات کے مختلف قسم کے پلندے کھڑے کر دیے. اللہ نے کہا کہ نہیں, لم یلد ولم یولد, وہ ذات تو ایسی پاک ذات ہے اس کی طرح کسی طرح کی تخلیقی اعتبار میں یوں کہ یوں کہا جائے کہ وہ کسی کا باپ ہے یا بیٹا, نعوذ باللہ, اس طرح کا کوئی انتصاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس توحید خالی کے اندر بہت ہی انتہائی کامل اور مکمل ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب بات ارشاد فرمائی, کہا کہ دیکھو میرے علاوہ جو کچھ ہے بس وہ میرے برابر نہیں. بس اتنا سو سمجھو کم سے کم, میرے سوا جو کچھ ہے وہ میرے برابر نہیں ہے. اب وہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کالا ہے, گورا ہے, نورانی ہے, کثیف ہے, لطیف ہے, بحث اس سے نہیں ہے. جو میرے علاوہ ہے بس وہ میرے برابر نہیں ہے. ولم یکن له کفوا احد, ولم یکن له کفوا احد, اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اسی لیے توحید کی انتہائی نتری ہوئی اور انتہائی صاف ستھری تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہے اور اسلام کی دین ہے اور شریعت مطہرہ کی جان ہے اور توحید کا اتنی بڑی اور اعلیٰ تعلیم جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے, یہ اتنا جلی عنوان ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کی نجات مشکل ہے. اسی لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو توحید ہے, فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس اللہ کو ایک سمجھا جائے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ فطرت ان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. پہلے تو یہ ہے, ماننے کا اعتبار یہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں اس کو مانتا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل ارشاد فرماتے تھے کہ جو یہ کہے کہ اللہ ہے یا نہیں, اس سے یہ پوچھے کہ تو ہے یا نہیں. اب وہ آدمی پریشان ہوتا, کہتا ہے صاحب میں ہوں یا نہیں, کیا بات, مطلب میں تو ہوں. بولے جب تو اپنے ہونے کا قائل ہے تب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ہو تیرا پیدا کرنے والا نہ ہو, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب تو ہو سکتا ہے تو تیرا پیدا کرنے والا بھی ہے. یہ ایک سوئی بھی بغیر بنائے کہ نہیں بن جاتی, ایک گلاس بھی بغیر بنے نہیں بنتا. پھر زمین آسمان کا اتنا بڑا نظام, شمسی اور خمر کا اتنا بڑا نظام, یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کس طریقے سے وجود میں آئے گا؟ تو ہونا تو جلدی سمجھ میں آئے گا. ایک ہونا سمجھ میں آنے کے لیے قرآن مجید نے تین دلیلیں عجیب غریب قسم کی دی ہیں. ایک دلیل تو یہ دی کہ دلیل منقول دی قرآن مجید نے اور کہا کہ پہلی دلیل نقلی ہے. یہ منقول اعتبار سے دلیل دی قرآن مجید نے اور اس دلیل دینے کا انداز ایسا عجیب ہے, یعنی اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ اپنی ماں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب میرے بھائی نے کہا کہ یہ میری اماں ہے, یہ میرے ابا, میرے چچا نے کہا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ, میرے تایا نے کہا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ, اور میری بہن نے کہا کہ یہ میری امی ہے, یہ میرے ابا ہے. مانتا ہے نہیں مانتا ہے آدمی؟ اگر ہزار آدمی آ کے کہیں کہ یہ تمہارے امی ابا ہے, ان بچے کو سمجھاتے ہیں تو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ یقیناً مان لے گا. جب ایسا ہی ہے کہ ایک معمولی سے چند لوگوں کے کہنے پر جب میں یقین کر سکتا ہوں تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ 15,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہے اور ایک ہے اس کے سوائے کوئی لائق عبادت نہیں. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جب دلیل منقول کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار لوگوں پر یہ بات بتائی کہ جب تم نہ منقول ہے تبھی یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ 15,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہے اور ایک ہے اس کے سوائے کوئی لائق عبادت نہیں. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جب دلیل منقول کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار لوگوں پر یہ بات بتائی کہ جب تم نہ منقول ہے میں یقین کر سکتا ہوں تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ 15,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہے اور ایک ہے اس کے سوائے کوئی لائق عبادت نہیں. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دلیل منقول کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ بات بتائی کہ جب تم نہ منقول اعتبارات بے شمار چیزوں کی صراحت کے ساتھ تسلیم اور اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس اللہ کے ایک ماننے میں تمہیں کس طرح کا تعامل اور جی کس طرح کی تشویش کسی طرح کی تشویش کیوں ہے. اور ایک دوسری دلیل نے قرآن مجید میں بہت عجیب دلیل لی. وہ دلیل ہے معقولی عقل کے اندر جلدی سے سمجھ میں آ جانے والی. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کہ اگر اللہ کے سوائے کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین آسمان دونوں کے اندر بڑے زبردست ٹکراؤ پیدا ہو جاتے. زمین کا فتنہ اور فساد سے بھر جاتا ہے نا. جھگڑے کھڑے ہو جاتے روزانہ صبح میں روزانہ شام میں روزانہ دوپہر میں. ایک خدا یہ چاہتا کہ آج سورج نکلے دوسرا چاہتا نہ نکلے. دیکھو اب لڑائی. ایک خدا یہ چاہتا کہ سورج ڈوبے دوسرا یہ چاہتا کہ سورج نہ انتظام کائنات کا اتنا بڑا نظم اور نظم جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے اور اولوی اور سفلی نظام کا اتنا بڑا کارخانہ اللہ پاک چلا رہے ہیں. یقیناً یہی بات ہے کہ اللہ جی وہ اللہ وہ ذات قدرت رکھنے والی ذات ہے جتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے مطلب کام پر میں تو ہو سکتا ہے نا دونوں مل کے چلا لیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ مل کے چلا لیں گے بولے تو کیا مطلب تمہارا. یہ مطلب میرے میں دم نہیں ہے ذرا تم بھی ساتھ دو. اگر یہ بات نہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں تم میرا ساتھ دو تو جو کمزوری کا اعلان کر رہا ہے اس کو پتا نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں دونوں میں ٹھن ہی گئی تو بھی قوت والا میں بھی قوت والا تو دونوں لازم مند لڑیں گے. ایک غالب ایک مغلوب. جو ٹھیک ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا جو غالب ہو وہ خدا ہوگا. تو نہ جھگڑا کہاں سے کھڑا کرے نہیں لگے. تو اس بات کو سوچئے کہ لوکا نہ پی ہما آگے ہے تو بیت اللہ ہونا پسند ہوتا کہ اگر اللہ کے سوائے کوئی اور بھی معبود ہوتا ہے دنیا کے اندر تو زمین آسمان کا نظام سارا درہم برہم ہو کے رہ جاتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس توحید صفاتی کو اور توحید افعالی کے اندر توحید آثاری توحید کے آثار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کی معبودیت کو خوب سمجھایا ہے اور انسانوں کو بتایا کہ بس میں معبود ہوں میری عبادت کرو. ایک اور فطرت کے تقاضے ایک اور بھی ہے بہت آسانی سے اور جلدی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے پوری اعتبار سے آدمی لپکتا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ایک آدمی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ گئی. جی اس کا بھی نہیں مثال کے طور پر ماں نے ایک لمبی چوڑی چٹھی لکھ دی اپنے بچے کو کہ دیکھو دکان پر جاؤ اور فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز لاؤ. ایک 50-60 آئٹم لکھ دیے کہ عید کا دن ہے فلاں فلاں چیزیں لاؤ. اور ایک دکان تو وہ ہے جہاں پر ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور دوسری دکان پہ ساری چیزیں نہیں ملتی. تیسری دکان پہ آدھی ملتی ہے. چوتھی دکان پہ پاؤ بھی نہیں ملتی. پانچویں دکان پہ ایک آئٹم بھی نہیں ملتی. یہ اگر صورت حال رہے تو یہ بتائیے کہ ایک وقت بھی تنگ ہے مسائل بھی بہت ہیں چیزیں بھی جلدی ہونے کی ہیں جلد سے جلد کام کی تکمیل بھی ہونے کی ہے. تب آپ بتائیے کہ اے ٹو زیڈ جب ساری چیزیں ایک دکان میں مل سکتی ہیں تو وہاں جانا فطرت کے موافق ہے یا در بدر بھٹکتے پھرنا فطرت کے موافق ہے؟ ٹھیک ہے بات. جہاں پر ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں جی جہاں ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں سب کے سب بس وہاں جائیں گے. جب یہی بات ہے تو والد صاحب فرماتے تھے کہ مثال ذرا سے سمجھنے کے لیے ایک اندر ہوگی مگر یہ بولیے کہ اللہ کی دکان میں کیا نہیں ہوگا. جب اللہ کی دکان میں کچھ نہیں ہوگا تو سوچا جائے گا اس معاملے میں. جب عزت کے دینے والے وہی عزت کے دینے والے وہی رزق کے دینے والے وہی اولاد کے دینے والے وہی اور محنت رزق کے خزانے انہیں کے پاس آتا انہیں کے قبضے میں منع انہیں کے قبضے میں تقدیرات انہیں کے قبضے میں خلے میں تقدیر انہیں کے قبضے میں جبرائیل اور میکائیل ان کی مٹھی میں انبیاء اور اولیاء بھی انہیں کے دینے تک آتے تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کسی وجہ کی اور تمہارا کچھ سمجھا جائے گا. تو توحید کا فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک تسلیم کرے. اور ایک ہے توحید نہ صرف یہ کہ توحید ہم فطری طور پر قبول کریں بلکہ ساتھ ساتھ توحید اسلامی کو تسلیم کریں. क्या मतलब है उसका? मकसद लगभग यह है कि जिस अल्लाह को हम फितरी तौर पर हम कबूल कर रहे हैं और फितरत उस बात का दाइया पेश कर रही है कि हाँ इसी साथ तस्लीम कर लेनी चाहिए, तब उस जात को राजी करने के लिए या उस जात के हुक्म के तहत अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए इंसान बेचैन होता है क्या? जिस जात को मैंने इतना सब कुछ माना है, आखिर उस जात को खुश करने का टाइम क्या हो सकता है? अल्लाह ताला ने उसकी वही बात समझाने के लिए अपने रहम और कर्म फरमा कर उम्मत ही आलम इंसानी के ऊपर कर्म फरमाया और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे और मजहब इस्लाम के जरिए से इंसानों को इस बात का पैगाम पहुंचाया कि ये अल्लाह की जात है, ये रसूलुल्लाह की जात है, ये अहकाम कुरानी है, ये इस्लाम है, ये मजहब है, ये तालीम है। तौहीद इस्लामी का दर्जा है और न सिर्फ ये है कि हम तौहीद इस्लामी के कायल हैं बल्कि साथ ही साथ तौहीद के एतकादात भी रखते हैं। यानी मतलब ये है कि जिस जात को हम तस्लीम कर रहे हैं वो कोई मुबहम किस्म का, मुजमल किस्म का, गुलमुल किस्म का, या दबा चबा हुआ, या मिला हुआ, या जी इनकी मुबहम किस्म का कोई अकरार नहीं है बल्कि ऐसा अकरार जो इनका ही तस्दीकात रखता है और तहकीकत के साथ रखता है। इसीलिए जिस जात की तमाम सिफात की जल्वागरी है उस जात के असमत को हम जानते हैं, उस जात की सिफात को हम जानते हैं, उस जात के कामों को हम जानते हैं। तो अब अल्लाह ताला के दी हुई अकल से, अल्लाह ताला के दिए हुए तरतीब कार से, या अल्लाह ताला के दिए हुए अताया और इनामात से, या जिन बातों के जरिए से हमें इल्म सही मिला करता है, एतकाद के अंदर अपनी तौहीद को पुख्ता करने की कोशिश करें कि मैं अल्लाह की किस इस्म को किस तरीके से पढ़ूं और अल्लाह ताला की किस सिफत का किस ढंग के साथ इकरार करूं। समझाने के लिए क्या फरमाते थे? ला खालिक इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई पैदा करने वाला नहीं। ला मालिक इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई मालिक हकीकी नहीं। ला हाकिम इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई हाकिम मुतलक नहीं। ला रब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई रुबूबियत करने वाला नहीं, कोई पालनहार नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये समझा देते ला नाफ़िअ वला ज़ार्रा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के वो अस्मा और सिफ़ात जो मख़सूस है परवरदिगार आलम के साथ, खासतौर से नबी और इत्तबा का दर्स देते हैं अपने मुरीदों को और फरमाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तफ़हीम को इस महज पर समझो तौहीद के लिए इत्तेकाद के अंदर पुख्ता की पैदा होती है। और हजरत ने अपने बड़े बेटे हजरत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को जब अपने वसीयत के मौके पर खास तौर पर इसी तौहीद पर कायम रहने की बहुत खुसूसियत के साथ तलकीन की और ताकीद फरमाई, जैसा कि कुरान की और हदीस की तालीमात में भी यही बात मौजूद है। और न सिर्फ ये है कि हम इत्तेकादी तौर पर तौहीद के अंदर कायल हैं बल्कि हमारा अमल भी इस बात का रहनुमा हो और हमारा अमल भी इस बात के लिए जी निशानदेही कर रहा हो कि हम उसी एक अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। इसको तौहीद अमल ही कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला मालिक है और मैं ममलूक हूँ तो अब मेरा ताल्लुक हुआ परवरदिगार से। मसलन मैं ममलूक और गुलाम हूँ और अल्लाह ताला की जात आली वो मालिक मुख्तार है, तो एक गुलाम को अपने मालिक के साथ कैसा रहना चाहिए? एक महकूम को अपने हाकिम के साथ कैसा रहना चाहिए? एक मंसूब को अपने नाफे के साथ कैसा रहना चाहिए? एक मजरूर को अपने जार के साथ कैसा रहना चाहिए? एक जी और एक उस शख्स को जिसके ऊपर तासुर पड़ रहा है और ताला के बेल का, वो अपने परवरदिगार के साथ कैसा रब को ताल्लुक रखे, इन ताल्लुकात को समझने की कोशिश करें। जो शख्स अपने अमल में तौहीद के इस नुक्ते नजर को सामने रखकर काम करता है, अमल के अंदर तौहीद की जान भी पैदा होती है। एक और एतबार है वो ये कि न सिर्फ ये कि ज़ाहिरी अमल इस बात की निशानदेही करता हो बल्कि बातिनी तौर पर भी हम अल्लाह ताला ही के लिए उसी एक को राजी करने के लिए काम करने वाले हो। मिसाल के तौर पर ये खुशी का जज्बा और गुस्से का जज्बा, या मसरत की हालत, या गमी की हालत, या मोहब्बत की हालत और इश्क वाली हालत और बुतून इंसानी के अंदर रहने वाले जज्बात वाली जो हालत है, इन हालात के अंदर इस बात की तमीज पैदा करनी जरूरी होगी कि ये जो जज्बात है ये अल्लाह के लिए सर्फ होंगे या गैरुल्लाह के लिए सर्फ होंगे। अगर अल्लाह के लिए सर्फ हो रहे हैं तो माशाल्लाह कुरान मजीद के ऐलान का तवाब हुआ बल्लबिना मोहब्बत रखने वाले होते हैं वो मोमिनीन अल्लाह के आशिक होते हैं। और अगर टकराव हो गया एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत का, एक तरफ बीवी की मोहब्बत का, अगर बीवी की मोहब्बत में मजबूर हो गया और अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो गया तो गोया हमने सही ढंग से मुजाहिदा नहीं किया और इल्म हक का हमने कदम हासिल नहीं किया, या यूं समझिए कि इल्म हक पर चलने वाले हम न रहे तो झोल हमारे अंदर आया। वो सब चीजों की मोहब्बत जरूर होती है, जैसे बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, मान की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत होती है, मना नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह याद रखें कि होती हैं मोहब्बतें लेकिन मना नहीं, लेकिन मना कहां से है, मना वहां से शुरू होती है जहां से अल्लाह ताला का हुक्म टूटने लगता है, वही चीज जब दरिया बनती है वहां से टूटने लगता है। तो दूसरे चीजों की मोहब्बत को मकलूबियत हासिल हो और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गलबा हासिल हो, और अल्लाह के रसूल ने इसी बात को तस्दीक किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिद्दु बिही, तुममें से कोई शख्स ईमान के कमाल को छू नहीं सकता जब तक कि वो उस चीज के ताबे न हो जाए जिसको लेके मैं आया हूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिद्दु बिही, जिसको मैं लेके आया जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिश उसके ताबे नहीं हो जाएगी वो तुम ईमान के कमालात को नहीं छू सकते। एक हदीस में आप आदर कौन को समाया हजूर अक्रम सल्लाम ने लाई बनना थी अजमाई, तुम्हें से कोई शख्स मुमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से उसकी औलाद से और उसकी दीगर औलाद से दीगर मुतालिकीन से और लोगों से बल्कि सब इंसानों से जब तक कि मैं ज्यादा महबूब न हो जाऊं उस वक्त तक मुमिन कामिल नहीं हो सकते। हाँ सारी कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु को मतलब ही महबूब थे, लेकिन अभी एक शोशा बाकी था ऐसे वक्त जबकि उनको अपनी जान अभी उसके मुकाबले पर ज्यादा अजीज थी, आकाए दो जहां की रात और आपकी मोहब्बत के मुकाबले पर साफ साफ कह दिया था, बड़े साफ दिल होते थे सहाबा और सादा दिल होते थे कहने लगे सरकार मोहब्बत तो है सबसे ज्यादा है लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लम ने आपने उनके सीने मुबारक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक रखा, बस इतना करना था, फिर क्या हुआ? हजरत उमर खुद ये कहते हैं कि खुदा की कसम अब आप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया अल आन या उमर, अब ईमान का कमाल हुआ बोले, ये ही ईमान ईमान की कमाल। तो मेरे दोस्त बातें होती है और बात में बात की कुछ लतीफ और नाजुक भी कभी आ जाया करती है। तो हाँ ताला ने ये सूरत अता फरमाई, इस सूरत के अंदर तौहीद की वो जान अता फरमाई कि जिसके जरिए से एक इंसान मुसलमान होता है, मोमिन होता है, मुवाहिद होता है, और वही चीज वो है कि अल्लाह ताला उसको आखिरत में नजात का और जहन्नम से छुटकारे का और मगफिरत और बख्शीश का उसको जरिया बनाते हैं, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इसीलिए फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस इससे नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी, कहां गुजरी, किस तरीके से गुजरी, जब यह देखा जाएगा इस दुनिया की जिंदगी का आखिरी लम्हा तुम्हारा ईमान की हालत पर गुजरा या बेईमानी की हालत पर गुजरा, मन का आखिर कला में ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल्जन्ना, जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा ईमान वाला होगा अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए मगफिरत और बख्शीश फरमा दे। उस दिन के लिए तैयारी करना है और मगर निशानदेही फरमा दी गई, क्या फरमाया गया जैसे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठोगे, इसीलिए जिंदगी की तरतीब भी बनानी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि एक आदमी जहन्नम के खरीब आ चला हो जैसा कि हदीस में आया है, मिश्कात में भी मौजूद है और इमाम नवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, गालिबन मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी या और तरतीब तरहीब के अंदर भी मिल जाएगी। हदीस में आया है हुजूर अकरम कसम इशा फरमाया एक इंसान वो है जो जिंदगी के बड़े लम्हात तक जहन्नम के काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के बीच में एक बालिश या एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर वो इस हाल में मरता है कि वो जन्नती होता है। फिर फरमाया के बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर अमल अमल जन्नती जन्नती ही के मालूम होते हैं और ऐसा मालूम होता है कि वह सभी जन्नती ही है, और ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि अब वो जन्नत के किनारे पहुंच चला होता है, अब सूरत हाल और फासला इतना बाकी रह जाता है कि उसके उस जन्नत के बीच में बस थोड़ा सा वक्फा और फासला रह जाता है, एक बारिश है, एक आध हाथ वगैरह जो भी ताबीर अकरम सल्लम ने दी हो अहदीस और रिवायात की रोशनी में। फरमाया कि उसके बाद कुछ आदमी के लिए जहन्नम का फैसला हो जाता है, आज ऐसा तो डरते, इसीलिए उम्मीद और खौफ के दरमियान उम्मीद और खौफ का एक दरमियानी रास्ता दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको अख्तियार करना चाहिए कलीमा और बैन अल खौफ पर रजा, एक तरफ अल्लाह ताला की रात से उम्मीद से रहना चाहिए और दूसरी तरफ अल्लाह ताला से डरते ही रहना चाहिए। तो कुरान मजीद का ये आखिरी पारे का ये 37वां रुकू चार आयतों पर मुश्तमिल, एक रुकू पर मुश्तमिल सूरत से सूरत अल-इख्लास, अल्लाह ताला ने पहली आयत में बयान फरमाया कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह एक है और अकेला, वो बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, सारी चीजें उसकी उसके मोहताज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, न जना है न जना गया है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं अहद जो कुछ है उसके अलावा, उसका कुछ کچھ نہیں بن سکتا, اس کا برابر نہیں ہو سکتا. ولم یکن لہ کفوًا احد, اس صورت کو آپ اتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے, مثلا آپ کا قبرستانوں سے گزر ہو گیا, یا آپ مسجد میں موجود ہیں, یا آپ اس حال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں, اگر اللہ پاک کچھ توفیق رد زیادہ پڑھنے کی اگر موقع مل گیا کہ یہی صورت پڑھیں جہاں ہم علمی اعتبارات سے اپنے ایمان و توحید کو مستحکم کرتے ہیں, وہاں مرحومین کے لیے اگر ہم نے اس صورت کے ذریعے سے یاد کر لی اور دعا کر لی تو بہت بڑا خیر اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. تو اس بات کی رعایت رکھیں کہ ہم دعائیں خیر بھی کریں خود اپنے لیے بھی اور ان انسانوں کے لیے بھی جو اس دنیا سے گزر گئے لیکن وہ ڈوبتے کو زندگی کے سہارے کی طریقے سے اب مشتاق ہوتے ہیں اس بات کے کہ کسی کا کوئی تحفہ مجھ تک پہنچ جائے. اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. سب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق خیر نصیب کرے. اچھا اے اللہ جو بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ جو بے روزگاروں میں اللہ روزی عطا فرما, اے اللہ جنہوں نے قوم کے لیے لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں یا اے اللہ ان تمام کے جائز مقصد کو پورا فرماؤں. اے اللہ جو مخلوقوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما, اے اللہ جو پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ جو جس طرح کے ناجائز مقدمات سے پھنسے ان کو بری فرما, اے اللہ جو بیماروں کو شفا کل عاجل مستمر نصیب فرما, اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.